مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بچے ہو یا بڑے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں بولنا بھی آ جائے۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں چھوٹوں اور بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے؟ نیز بعض لوگ گندی باتیں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ابھی جو سوال ہوا گفتگو کے تعلق سے، تو بہتر یہ کہ مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لے جا رکھیے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یہ مضمون حدیثوں میں موجود۔ اب ادب کے لیے جو بھی تقاضے ہیں اس کے پورے کیے جائیں۔ ادب سے مراد ہمارے یہاں خالی ہاتھ باندھ لینا، یہ سمجھتے ہیں ادب سے کھڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ادب ہے، لیکن اور بھی بہت سارے آداب ہیں جن میں لہجہ بھی آ جائے گا، کہ سخت لہجہ نہ ہو، نرم لہجہ ہو موقع کی مناسبت سے، جو دوسرے کے دل کو توڑے نہیں بلکہ دل کو خوش کرے، ڈرائے نہیں، دھمکائے نہیں، بلکہ اطمینان بخش انداز ہو۔ چلا چلا کر آج کل بات کرنے کا عام دستور ہے، دوستوں میں بے تکلفی کے ساتھ ہو ہو کر رہے ہوتے ہیں، یہ انداز جو ہے یہ غیر مہذب انداز ہیں اور سنت سے ہٹ کر ہیں۔ یہ درمیانہ لے جا ہونا چاہیے گفتگو کا، اتنا بھی پست، اتنا بھی دھیما نہ ہو کہ سامنے والا سن نہ سکے، اور ایسا بھی گرجدار نہ ہو کہ وہ چاروں طرف اس کی آواز گونج رہی ہو، دوسرے بھی سن رہے ہو۔ درمیانہ لے جا حسب ضرورت۔ بد زبانی، بے حیائی کی باتیں، ان سے ہر وقت بچنا چاہیے کہ یہ بری باتیں ہیں، گناہوں میں بھی ڈال سکتی ہیں۔ اسی طرح گالیاں بکنا، کہ گالی کو حدیث پاک میں فسق کہا گیا، اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور بے حیائی کی جو باتیں کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے حدیث پاک کے مطابق۔ فحش بات، اب فحش بات اس بات کو کہتے ہیں کہ بلا اجازت شرعی ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے وہ گندے کام کی لذت حاصل ہو۔ عام طور پر یہ نوجوان کرتے ہوتے ہیں، तेरी शादी मेरी शादी क्या हुआ कैसे हुआ कब शादी है, इस तरह की बातों से अगर मुराद गंदी लज्जत लेना है नऊज़ु बिल्लाह तो ये फौश है। फौश बात जो है इस पर जन्नत हराम होने की वईद है। चुनाचे फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है उस शख्स पर जन्नत हराम है जो फौश गोई से काम लेता है। फौश गोई माने यही फौश बातें बेहयाई की बातें करना, तो ये आम है, शाजो नादिर कोई इस गुफ्तगू से बचता होगा। ये मस्जिद में भी होती होंगी माजल्ला, ये बात पता ही नहीं होता ना कि ये फौश की क्या तारीफ है, डेफिनेशन क्या है, और हम जो कर रहे हैं ये फौश बात है। फौश बातों का, फहाशी का नाम तो बहुत सुना है, जब से होश संभाला है सुनते रहते हैं फहाशी उरियानी फहाशी उरियानी। ये है किस जानवर का नाम, ये अभी तक नहीं पता। इन सब की मालूमात हमको होनी चाहिए, बातिनी बीमारियों की मालूमात। ये किताब मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी किताब है, सही बात है, घोलकर पी लेने वाली किताब है। मुबालगा, यानी ये इतना पढ़ना और इसको याद करना मुफीद होगा, आप इसको पढ़ें तो सही। इसमें बहुत सारे गुनाहों की निशानदेही है जिनके हमने नाम भी नहीं सुने होते, या गुनाह है या वो बुराइयां हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह उसको पढ़ने से पता चलेगा। बातिनी बीमारियों की मालूमात, उसमें 47 बुराइयों के नाम और उनकी तारीफात डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और फिर इसके मुताबिक कुछ मदनी फूल भी हैं ताकि बचने का मजीद जहन बने हमारा। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और ये जो मदनी फूल मैंने दिए वो अगरचे मैंने वजाहत के साथ दिए, लेकिन ये 101 मदनी फूल पेज नंबर 11 से 12 तक ये बातचीत के आदाब उस पर लिखे हुए हैं। ये तो बहुत छोटा रिसाला है मकतबतुल मदीना का, तो वो भी पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
आसिफ बाबा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल मैदान अरफात की फजाओं में हाजिर, आप दुआ फरमा दें मेरे साहब मुफरत की और हज के अय्याम में भी यहाँ पर आना नसीब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल मस्जिद नमरा की भी ज़ियारत हो रही है और मैदान अरफात की फजाएं हैं। बाबा एक तादाद है जो मक्का पाक मदीना पाक में हज उमरा के लिए हाजिर होती है, तो यहाँ पर आने की क्या नियतें होनी चाहिए, रहनुमाई फरमा दें।
ये अरफात मुकद्दस मकाम है और बड़ी इसको निस्बतें हासिल हैं, तो इसमें मतलब एक तबीयत चाहती है मोतमरीन जो होते हैं उमरा करने के लिए, भले हज किए हों, हज में तो इधर इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है कि जिसको हम अपनी मेमनियों बोलते हैं कि सुचको नहीं पुनोगे कि कहाँ क्या है। तो उमरे में चूंकि यहाँ रश नहीं होता तो इसलिए जी चाहता है कि यार वो देखें मस्जिद निमरा कहाँ है, तो मैदान अरफात में जबल रहमत कहाँ है वगैरह वगैरह, तो बहुत जी चाहता है। तो अगर वो ये मुकद्दस मकाम आते हैं मैं वह जहाँ जाकर उसकी बरकतें हासिल करूँगा कि यहाँ अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के कदम भी लगे हैं, मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का भी मैदान अरफात को शरफ हासिल है, और हर साल हजरत इलियास और खिजर अलैहिस्सलाम ये दोनों नबी यहाँ तशरीफ लाते हैं हज पर, और औलिया किराम बेशुमार और सहाबा किराम शायद सभी सहाबा किराम की कदम बोसी मैदान अरफात ने की होगी, क्योंकि वो हज के मौके पर 1,14,024 का भी है, शायद 14 का भी है, हाँ मुख्तलिफ अकवाल है, तो 1,24,000 सहाबा किराम हिज्जतुल वदा में मैदान अरफात में हाजिर थे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में। तो यूं मैदान अरफात बहुत ही बाबरकत मकाम है, और यही सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालेसलातुस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। इन्होंने गुनाह नहीं किया था, एक खिलाफ ओला फैल हुआ था गंदम के दाने का, जो मशहूर वाक़या जिनको मालूम होती है उनके लिए, तो यहाँ आपकी तौबा कबूल हुई थी और वो 9 जुलहिज्जा का दिन था, तो उसी की याद में हाजी यह जमा होते हैं मैदान अरफात में। تو حج پورا جو ہے نا یہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا مجموعہ ہے. الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں ان میں رضا ہاشمی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے کہتے ہیں کیا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. سرمد حسین ہیں کہتے ہیں میری بہن کے گھر اولاد نہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں.
زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ رسالہ بہت پیارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. اس میں بے اولادی کے، جس کو اولاد نہیں ہوتی، چار روحانی علاج دیے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک علاج آپ کو پیش کرتا ہوں. یا اول 41 یعنی 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. پڑھنے کی مدت 40 یعنی 40 دن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بڑے سائز میں 15 روپیہ اور جے بی سائز میں 8 روپیہ یعنی پاکٹ سائز میں 8 روپیز کا یہ مل سکتا ہے. اس کو لیجیے اور عام کیجیے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. زبیر قادری ہیں کہتے ہیں منہ سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 986 خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں، تو روزہ نہ ٹوٹا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. خالد صاحب ہیں، شوگر کا مریض خود سے روزہ نہ رکھنے کا فیصلہ کر سکتا ہے یا ڈاکٹر کی رہنمائی لینی ہوگی؟
اگر اس کو اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ طبیعت زیادہ یعنی کہ مرض بڑھ جاتا ہے اور پھر دیر میں شفا ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ مدنی انعام نمبر 2 میں با جماعت نماز ادا کرنے کا لکھا ہے، با جماعت نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور کسی نمازی کو ساتھ لے جانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
یہ تو ہر مسلمان تھوڑا بہت جانتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. رہی جماعت، تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے. جماعت سے نماز پڑھنا یا اکیلے پڑھنے سے 27 ٹائم افضل ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کامل وضو کیا، کمپلیٹ وضو کیا، پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور نماز جو باجماعت نہیں پڑھتا جبکہ شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، اور اگر اس کے پڑوسی اس میں خاموش رہتے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو وہ بھی گناہگار ہیں۔ آج کل تو ہم تو خیر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، خود اپنی جماعت کی پرواہ نہیں کسی کی کیا کریں گے، اور اس وقت تو یہ پورا ایک شہر آباد ہے فیضان مدینہ میں، جو آپ کے قریب ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، یعنی اس کے بھی حقوق بنتے ہیں، جو ساتھ ہے نا حق کے جوار۔ تو اگر کسی کو آپ جماعت میں غیر حاضر پائیں تو یہاں آپ معلومات کر لیا کریں، کوئی بیماری ہو گئی یا کیا ہوا تو وہ سمجھ آ جائے گی، کوتاہی تھی تو وہ چستی کرے گا۔ ویسے اس کو یہ پوچھے نہیں کہ تمہاری جماعت کیوں نکل گئی، بلکہ جماعت کی اہمیت اس کے سامنے اجاگر کریں، تو انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا۔ اگر جماعت اس کی اپنی کوتاہی سے ہوگی تو شرمندہ ہو کر پابند بن جائے گا۔ اگر یہ ہر ایک دوسرے کو بولنا شروع کر دینا کہ آپ کی ایک رکعت نکل گئی تھی، آپ پوری پڑھا کریں، تین نکل گئی، قعدہ ملا آپ کو، دیکھ لیا ہو جب کہ، تو آپ پوری پڑھا کریں، تاکہ مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی، یعنی کہ جماعت ملنا جو ہے نا، ایک تو جماعت ملنا، ایک ہے جماعت کا ثواب ملنا۔ جماعت ملنا اس صورت میں کہیں گے جب پوری رکعتیں ملی، اور ثواب ملنا اس صورت میں جماعت کا کہ ادھوری ملی۔ تو اب اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں مغرب کی فرض نماز با جماعت ادا کروں گا اور اس کو دو رکعتیں ملی، تین نہیں ملی، تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، قسم پوری نہیں ہوگی، تین پوری ملنی چاہیے۔ جماعت ملنا اسی صورت میں کہیں گے کہ پوری جماعت اس کو مل گئی، تو پوری جماعت لینے والے بنے بلا عذر شرعی۔ ایک رکعت کیا، ایک تکبیر اولی بھی نہ نکلے تو اچھا، کہ تکبیر اولی جو ہے اس کے اپنے فضائل ہیں۔ اور ایک اسلامی بھائی کو لے کر ساتھ جانا نماز کے لیے، یہ مدنی انعام ہے، یہ بھی تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے کہ اس طرح مسجد بہروت تحریک میں حصہ بنے گا، اور یہ نیکی کی دعوت ہے، اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ صلو علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
توبے کی حالت میں اگر کسی کو کیا آئے تو اس کا علاج بتا دیجئے کہ کیا کیا ہے کہ توبے میں کیا بند ہو جائے۔
روزہ ہو یا نہ ہو، ہچکیاں ہیں، روزے سے تو اس کا تعلق بھی نہیں ہے ہچکیوں کا۔ ہچکی کے دو علاج، نمبر ایک، کاغذ کی تھیلی یا پلاسٹک کا شاپر منہ اور ناک پر چڑھا کر ہاتھوں سے اس طرح دبا کر رکھیے کہ ناک اور منہ کی سانس کی ہوا باہر نہ نکلنے پائے، اسی شاپر کے اندر سانس لیجیے، انشاءاللہ ایک دو منٹ کے اندر ہچکی بند ہو جائے گی۔ نمبر دو، ایک چھوٹی الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیجئے اور فوراً ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہچکی بند ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ چالیس روحانی علاج رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، تو اس کے آخر میں 15 طبی علاج بھی دیے ہوئے ہیں، ان میں سے میں نے آپ کو یہ دو علاج پڑھ کے سنائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد احسن اقبال اتاری، میکینیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ مسواک سے دانتوں کے اندرونی حصے کی صحیح طریقے سے صفائی نہیں ہو پاتی، تو آپ اس حوالے سے کچھ مدنی ارشاد فرمائیں کہ مسواک سے دانتوں کے اندرونی حصے کی کیسے صفائی کی جائے، جزاک اللہ خیرا۔
مسواک اگر جس طرح طریقہ ہے اس کا پروپر اس انداز پہ کریں گے، تو میں نے اس پر غور کیا اصل، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ مسواک اندر سے بھی ملی جائے، تو مسواک میں وہ قدرتی اجزاء ہیں اور وہ خزانہ اس کے اندر کہ اگر ہم آگے سے بھی درست طریقے پر کریں گے تو میرا حسن ظن ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں, کیونکہ اس میں سے ایک مخصوص ذائقہ سبھی محسوس کرتے ہوں گے مسواک کا, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو گیپ ہوتے ہیں دانتوں میں ان سے ادھر سے یہ ذائقہ ادھر بھی پہنچے گا چاروں طرف, اور وہ اس کے میل کچیل کو اور جو بھی گند کچرا ہے اس کو دور کرے گا, یہ میرا گمان ہے. البتہ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ ٹوتھ پیسٹ اور برش اس کا طریقہ بتاتے ہیں اندر کرنے کا بھی, یہ چاروں طرف سے کرواتے ہیں. یہ مسواک کا ایسا طریقہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ دانتوں کے اندر سے اگر ہو تو مجھے پتا نہیں ہے کوئی سا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
ہند سے عرض کر رہا ہوں. ایک روز ہمارے ابو جو ہے داڑھی منڈاتے تھے, ایک روز باپا جان سپنے میں آئے اور انہوں نے کہا داڑھی کی نیت کر لیجئے, تو ہمارے ابو نے داڑھی کی نیت کی ہے.
مبارک ہو, توبہ بھی کرنی ہے. اور میں نے سپنے میں کہا یہ نہیں, اللہ اور رسول کا حکم تھا اس لیے داڑھی بڑھانی ہے اور سب کو بڑھانی ہے. یہ میں بیداری میں کہہ رہا ہوں, اس کی اہمیت زیادہ ہے خواب کے مقابلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے باہر ہی ہاتھ دھو لیے جائیں اور پاؤں دھو لیے جائیں تاکہ قبرستان کی مٹی گھر میں نہ آئے, جواب ارشاد فرما دیجئے.
ویسے یہ عقل میں آتا نہیں ہے, اگر بزرگوں نے لکھا تو لبیک, ویسے پڑھا نہیں ہے, علماء سے سنا نہیں ہے, عقل میں بھی نہیں آتا کہ چلو ہاتھ میں لگ گئی پاؤں میں لگ گئی آپ نے دھویا, قبرستان میں پانی کہاں سے لائیں گے, پانی ساتھ لے جانا پڑے گا. ہر قبرستان میں پانی تھوڑی اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں موجود ہے پانی. اچھا ہوا چلی, بالوں میں داخل ہو گئی, داڑھی میں داخل ہو گئی, سر کے بالوں میں, کپڑوں میں, بدن میں چپک گئی, تو پھر وہ غسل بھی کرنا ہوگا نا. اگر قبرستان کی مٹی قبر میں ہی چھوڑنی اگر ضروری قرار دے دی جائے تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب کھانا کھاتے تو بسم اللہ کہتے ہیں, پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں, اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے, گھر سے نکل کے وقت بھی دعا ہے, دودھ پینے کے بعد بھی خود دعا پڑھی جاتی ہے. امیر آل سنت آپ کے شان فرمائیے ٹھیک آ جاتی ہے تو ایک واک کیا کرے اور سننے والا کیا کرے, پھر آواز سن کر بھی کچھ کہنا ہے یا نہیں.
جب چھینک آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک, اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جمع ہی ناپسند ہے. جمع ہی کو پنجابی غالباً اباسی کہتے ہیں, یوں کرتے نا, یہ اباسی کہلاتی ہے. اب یوں بھی سب نہیں کرتے, یوں کرنا چاہیے اسے, آڑے ہاتھ پشت, پھر اس کی کب سیدھے ہاتھ کی کب الٹے ہاتھ کی. چلو ضمن نرس کر دوں, نماز میں جب یعنی یہ ہوتی ہے شیطان کی طرف سے, انبیاء کرام کو نہیں آتی علیہ الصلاۃ والسلام, تو جب یہ آئے تو اس میں آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے او کر کے کرتے ہیں, تو یہ شیطان قہقہ مار کے ہنستا ہے. تو جب جماہی آئے تو تصور کرنا چاہیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی تھی, تو انشاءاللہ رک جائے گی. مزید اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبا لے, یوں کر کے روکے. اچھا, یا اس الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے, اور نماز میں ہو قیام میں ہے تو سیدھے ہاتھ کی, اور اس کے علاوہ الٹے ہاتھ کی پشت یعنی یہ پیٹھ سے روکے. اس کو، اور وہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تصور سے بھی روکی جائے گی کہ نہیں آتی تھی جمائی ان کو، جمائی میں جو تھوک اڑتا ہے یہ شیطان کا جاگ ہے. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھینک کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند. نمبر دو، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. چھینک جب آئے تو کیا کرے بندہ؟ چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. بعض لوگ بہت زوردار چھینک کر مارتے ہیں، آگے پیچھے بھی اگر کوئی بیٹھا تو ہل جائے. تو یہ حرکت نہ کی جائے، عادت بنانی ہوگی. سیریس لیں گے تو عادت بنے گی، بعضوں کی عادت ہوتی ہے. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. خزائن العرفان صفحہ نمبر 3 پر تحتاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے، یعنی الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کی حمد کرنا، یہ سنت مؤکدہ لکھا ہے. نور العرفان میں بھی لکھا ہے سنت موقعہ. بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. چھینکنے والے کی حمد سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے. اس کے معنی ہے اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے. اچھا، پہلے جو یرحمک اللہ کہنا یہ تو ہے واجب. کب؟ جب چھینکنے والا حمد کرے نا، اس کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ، تو اب سننے والے کے لیے یہ واجب ہو گیا کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ جس نے چھینکا وہ سن لے. اب یرحمک اللہ نہیں کہے گا تو گناہگار ہوگا، واجب. اب یہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہیں ہے یرحمک اللہ کہنا آتا ہے.
چھینکنے کے بعد آپ نے کہا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، تو الحمدللہ کہنا کیا ہے؟
یہ سنت موقعہ لکھا ہے اس کو خزائن العرفان اور نور العرفان میں. سنت ہے بہرحال، سنت موقعہ وہ ہوتی ہے کہ جو ایک آدھ بار اگر نہ ادا کرے تو برا کیا، عادت بنائے تو گناہگار، جہنم کا حقدار. واجب کا ایک بار بھی ترک کرے گا تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار.
اس کا مطلب یہ کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے،
یہ کم از کم اتنا کہنا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین کہے تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو یرحمک اللہ سن کر یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہ کہنا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ مستحب ہے. یہ اگر کسی نے نہیں کہے تو گناہگار نہیں ہے. یہ بھی یاد کرنا چاہیے نا کہ اللہ کو راضی کریں، یہ سب سیکھتے رہیں. ابھی سن کر تو یاد، جس کو نہیں تھا اس کو یاد نہیں ہو جائے گا. تو اس کے لیے پھر آپ وہ رسالہ خرید لیں، 101 مدنی پھول. یہ چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں یہ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں. اس کو دیکھ کر آپ یاد کر لیجئے. تو کہیے یرحمک اللہ،
یرحمک اللہ،
یرحمک اللہ،
یرحمک اللہ،
یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، ماشاءاللہ.
جن کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہنے کے بجائے جو آج کل کلچر ہے سوری کہتے ہیں, وہ اس پر توجہ کریں کہ یہ بہت پیاری سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے. یعنی جیسے چھینک آتی ہے سوری.
اچھا
کلچر ہے.
اچھا میں نے نوٹ نہیں کیا.
کلچر ہے, اس کو غور کریں کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیم و تربیت اور اسلام و دین کے یہ پیارے پیارے احکام و ثواب کمانے کے اتنے پیارے پیارے مواقع, اس کو چھوڑ کر آپ کہیں کہ سوری, کس چیز کی معذرت کر رہے ہیں آپ؟
یہ میرا گمان ہے کہ یہ اکیلے میں سوری نہیں کہتے ہوں گے, کوئی ہوتا ہوا نا, تو اس حساب سے کہ یار میرے کو چھینک آئی تو آپ کو تھوڑی تکلیف پہنچی ہوگی, آپ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے, سوری, ہاں اس وجہ سے کہتے ہوں گے. بہرحال یہ کہنے کا سوری موقع نہیں ہے بلکہ یہ الحمدللہ کہنے کا موقع ہے. ہم اہل سنت ہیں, ہم کو ہر سنت اپنانی ہے جس کی شریعت نے ہم کو ترغیب دی.
ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ چھینک جو آتی ہے اس کا سبب بھی یہ بنتا ہے کہ سانس کی نالی اس سے کھلتی ہے, تو یہ بھی حمد کا تقاضا کرتی ہے.
حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. جب چھینک آئے تو کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال, کہیے الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ علی کل حال.
ماشاء اللہ.
چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے. نماز میں چھینکا ہے تو سکوت کرے یعنی خاموش رہے, اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں, اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہہ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. مدنی منوں کو بھی چھینک پر الحمدللہ کہنا اور اس کا جواب دینا سکھانا چاہیے. ویسے سوال بھی مدنی منوں کے انداز کا ہی تھا, کرنے والے بھی مدنی منی تھی غالباً. ماشاءاللہ.
ایک مدنی گلدستہ چھینک والا مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے پاس ایک آڈیو کال بھی اس موضوع پر ہے, وہ بھی ہم سوال چلائیں گے.
ہمارا سوال اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جواب.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, چھینکنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب سے نواز دیں.
سائنسی حکمت یہ پڑھی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھینک آتی ہے, اور چھینک کے پریشر سے وہ ہوا نکل جاتی ہے. اگر یہ ہوا رکی رہے تو فالش کا اٹیک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے چھینک بھی, اور اگر چھینک آتی ہے تو ہمارے لیے سنت بھی ہے نا الحمدللہ کہنا. اور چھینک پر کسی نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر یہ واجب ہو جائے گا کہ یرحمک اللہ کہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اینا مدنی منع نے کیسا اپنی زبان میں الحمدللہ کہا, تو بڑوں کا آتا ہے الحمدللہ کہنا, الحمدللہ یوں کہتے بڑے بھی, ایک تعداد ہے. الحمدللہ یہ بھی تلفظ درست کرنا ہے الحمدللہ.
چھینک کے موضوع پر ہمیں ایک سوال بھی ہے. سوال
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جب چھینک آئے تو دعا پڑھی جائے, اگر کسی کو پتہ ہی نہیں اس نے چھینکا اور الحمدللہ کہا اور سامنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
سیکھنا ضروری ہے, جو سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت ہے, اور جو فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے. جس پر جو فرض ہے اپنے اپنے حسب حال کے مطابق, جس جو اعمال واجب ہیں اپنے اوپر ان کا سیکھنا واجب ہے. تو تو نہیں جانتا یہ عذر ہر جگہ ویلڈ نہیں ہوتا، تو یہ سیکھنا چاہیے، توبہ کر لیجیے۔
ایک شخص جانتا ہے کہ میں جس ماحول میں ہوں نا وہاں میں الحمدللہ کہوں گا تو ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ مجھے یہ جواب دینا ان پر واجب ہوگا، اور وہ شاید واجب تر کریں گے
الحمدللہ کہنے کے تعلق سے،
الحمدللہ کہنے کے
نہ کہوں میں، تاکہ ان
تو ایسے میں کیا مطلب کہ میں اتنی مجھے سنت ادا کرنی ہے تو کیا میں اتنی آواز سے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہہ لوں یا الحمدللہ اللہ کل حال کہہ لوں کہ وہ نہ سنیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن بھی لیں گے جواب دیں گے نہیں، جواب نہیں دیں گے تو کیا میں وہاں نیکی کی دعوت دینے کی نیت رکھوں کہ میں نے نیکی کی دعوت دوں کہ آپ مجھے یہ جواب دیجئے، یا میں اتنی آواز سے الحمدللہ کہوں کہ میرے اپنے کان سنے وہ نہ سنے، ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟
سلام کا بھی لوگ جواب دیتے نہیں ہیں، ایک تعداد نہیں دیتی یا غلط دیتے ہیں، تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا کہ سلام کریں گے، سلام کی سنت ہے، اس کو ہم کیسے بند کر دیں، سلام کریں گے اور ہم اس کو امر بالمعروف کریں، نیکی کی دعوت دیں اور سمجھائیں کہ جواب یوں دیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے، واجب ہے وغیرہ، تو چھینک پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے کہ آپ کہ یرحمک اللہ میں نے سنی نہیں، یہ واجب ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے، لکھ کر دے دیں، اس کو سمجھا دیں، ورنہ تو یوں ہم عمل کرنا بند کرتے رہیں گے تو یہ تو سارا نظام کیا بنے گا، بچے کیسے سیکھیں گے، لوگ کیسے سیکھیں گے کہ چھینک پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، وہی وہ سوری سپاری چلتا رہے گا، پھر آپ بتائیں کہ وہ چھینک آتی ہے تو یہ بیچارے سوری کہتے ہیں، الحمدللہ کہیں، سوری کا موقع نہیں ہے یہ، واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم، صلو علی العبی
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات تو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، رضوان صاحب کہہ رہے ہیں سحری کا اختتام کا صحیح وقت کیا ہے، سحری کے اختتام،
سحری کا آخری وقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے، صبح صادق، روز یہ عام طور پہ بدلتا رہتا ہے، ایک وقت تو بتا نہیں جا سکتا، ہر ملک کا ہر شہر کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے اوقات دیے ہوئے ہیں، جس میں پانچوں نمازوں کے اوقات، اوقات سحر و افطار، یہ سب آپ کو اس میں مل جائے گا، تو یہ صبح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے، جیسے ہی صبح صادق ہو گئی وقت کھانے پینے کا ختم ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا، اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اذان تو صبح صادق کے بعد ہی دینی چاہیے کہ یہ نماز کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے، سائرن بھی صبح صادق سے پہلے پہلے ختم کر دینا چاہیے اس کی آواز، ورنہ روزے لوگوں کے خراب ہوں گے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک نفسیاتی طور پر ہوتا ہے بابا کہ جب یہ سحری کا آخری وقت ختم جیسے ختم ہو رہی ہوتی ہے نا، اس ٹائم پر ایک نفسیاتی طور پر ہوتا ہے جلدی جلدی تھوڑا پانی پی لو، ختم ہو رہا ہے، اب حالانکہ 5 منٹ پہلے بھی اگر پانی پی لیا تو ایسا تھوڑی کہ افطار کے بعد وہ مطلب اس کے لیے کوئی تکلیف کا ایسا سبب ہو جائے گا، لیکن وہ آخری منٹوں تک اب جلدی جلدی ابھی سائرن شروع ابھی ختم ہونے سے پہلے پہلے پانی پی لے،
روزہ بند کر لو،
تو یہ ایک نفسیاتی طور پر ہے، اگر 2-4-5 منٹ پہلے پانی وغیرہ پی کر آپ روزہ بند کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک تسلی کے ساتھ آپ کا روزہ بند ہوگا اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔
روزہ بند کر بھی لیا کسی نے اور ابھی جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 5 منٹ پہلے پانی پی لیا اور روزہ بند کر لیا کہ میں نے روزہ بند کر لیا، اب بھی 5 منٹ جو ہے نا تو سمجھو کہ 2 منٹ کے بعد پھر پیاس لگی اور پی بھی لیا تو اس روزے پر اب اثر نہیں پڑے گا، یہ نہ سمجھو کہ روزہ بند کر لیا تو اب یہ لاک ہو گیا، اب کھائیں گے پئیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا اینڈ وہی صبح صادق، احتیاط یہی ہے کہ 4-5 منٹ پہلے آدمی کھا پی کر فارغ ہو جائے، خاص کر رمضان شریف کا روزہ تو فرض ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہونی چاہیے، بھلے 10 منٹ پہلے بھی کھا پی لیں تو اور اچھا ہے، کہ بعض ملکوں میں تو اوقات کے ٹھکانے بھی نہیں ہوتے ٹائمنگ کے، میں نے تو نوٹ کیا ہے نا، کو بھروسہ نہیں ہوتا، ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اپنے نماز روزوں کا، اسی طرح افطار کے بھی ٹھکانے نہیں ہوتے، اذانیں بھی وقت سے پہلے بھی. باہر ملکوں میں تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہوتی ہوگی کسی کی بولنے کی, ایسی اوقاف کی اور پکڑ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو پھر بھی لوگ وہ کوکو اور شور مچاتے ہیں, تو خیر یہ بھی غلط کرتے ہیں. سمجھانا اپنی جگہ پر اچھی بات ہے, شور مچانا مسجد میں بری بات ہے. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا, لوگوں کو پڑھی بھی نہیں ہوتی. ایک جگہ کسی مسجد میں گیا تھا میں, تو وہیں کے اسی ملک کے ٹائم ٹیبل کے مطابق وقت نہیں ہوا تھا, آزان ہو گئی. اب وہ میں بیٹھا ہوا تھا, کئی سال پرانی بات ہے, تو اب کھجور تو میں نے خیر اٹھا لی تھی, اب وہ میرے اشارے کر رہے تھے لوگ, کھاؤ افطار کرو. کیسے کھاؤں میں, جھگڑے بھی کیسے مول لوں ان لوگوں سے, میں کیسے کھاؤں. یہیں کی جو اوقاف کی طرف سے جو دیا ہوا ہے ٹائم ٹیبل, اس کے مطابق یہ اذان نہیں ہو رہی. یہ مطلب ہے, اس سے مطلب حالات ہیں کہ ایک آدھ منٹ کی کوتاہی یا غفلت یا بے پرواہی کی وجہ سے لوگوں کی کیا نمازیں کیا روزے برباد کر رہے ہیں لوگ, آخرت میں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. اسے ملک میں بھی مروت میں مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آدمی اپنے فرائض کو اسی کے وقت کے مطابق ہی کرے. کہ سارے لوگ کر رہے ہیں, اور سارے لوگ تو اب نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے, یوں سارے سے مراد غالب اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی, تو اب کیا نماز معاف تھوڑی ہو جائے گی ساری. بلکہ اب تو معاذ اللہ روزے بھی ایک تعداد ہے جو نہیں رکھ رہی, تو یہ نہیں رکھ رہے, جس کو اتنے سارے نہیں رکھ رہے تو یہ غلط کر رہے. ہاں غلط کر رہے. اگر 100% لوگ بھی نماز اور روزہ چھوڑ دیں گے تو یہ 100% بھی غلط ہی کر رہے ہیں. جو حکم شریعت ہے وہی درست ہے. ہر بات میں عوام کے عمل کو نہیں دیکھا جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
عمران بھٹی صاحب ہیں, اگر توڑے گئے روزوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟
ہر صورت میں روزہ توڑنے پر کفارہ بھی نہیں ہوتا, اس کی صورتیں ہیں. یہ بہار شریعت میں لکھی ہے, فضائل رمضان میں لکھی ہے تفصیلات اس کی.
ذیشان حیدرآباد, روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟
کروا سکتے ہیں.
منظور علی, روزے کے دوران غسل کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں.
عرفان میمن, پیارے باپا جان, داڑھی کی حد کہاں تک ہے؟ گال پر کہاں تک خط بنا سکتے ہیں؟
داڑھی کی حد جو ہے نا, یہ ٹھوڑی کے نیچے سے, بعض لوگ یہاں سے ناپتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو بال لٹک رہے نا, وہ مٹھی میں لے لے. اب یہ جیسے دو چار بال آ گئے تو اس کو کاٹ دے. ایک مٹھی سے کم نہیں رکھنی چاہیے. اسی طرح یہاں سے بھی ایک مٹھی, یہاں سے بھی ایک مٹھی. اور یہ گال کی حد جو ہے نا, جیسے یہ آنکھ ہے نا, یہاں سے یہ لکیر جا رہی ہے, پوری ہڈی ہے یہ اس یہاں گیا. یہ ہڈی کے اوپر کے جو بال ہے نا, یہ سارا حصہ قلم کہلاتا ہے. یہ دونوں قلم ہیں, تو یہ قلم کے بال داڑھی میں شامل نہیں ہیں. قلم کے نیچے کے بال داڑھی میں شامل ہیں. تو یہ قلم کے نیچے کے بال بھی کاٹ نہیں سکتے, ایک مٹھی سے کم اس کو بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں سے یہ گال جہاں یہ بال جمنے شروع ہوئے, تو بعض بال بہت ہلکے ہوتے ہیں جو یہ بالکل داڑھی سے الگ نمایاں ہو جاتے ہیں, تو وہ کاٹنے میں حرج نہیں ہے. باقی یہ گال کے بال جو گالوں پہ جمتی ہے داڑھی, بعض لوگ بہت اندر کھانچے کر دیتے ہیں. اب تو طرح طرح کی تراش خراش لوگوں نے نکالی ہوئی ہے داڑھی میں, تو یہ نہیں. مطلب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی خط نہیں بنایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط مبارک قدرتی طور پر بنا ہوا تھا. اعلی حضرت فرماتے ہیں, ریش خوش معتدل مرہم ریش دل, حالے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام, خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن, سبزے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام.
یہ قاسم صاحب ہیں ملتان سے, ہم کسی روزے دار کو افطاری پیش کرتے ہیں لیکن وہ ہماری دی ہوئی چیز سے افطار نہیں کرتا بلکہ کسی اور چیز سے افطار کرتے ہیں اور بعد میں ہماری چیز کھاتے ہیں, کیا ہمیں ثواب ملے گا؟
آپ کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب تو ملے گا مگر یہ کہ دل جوئی کرنی چاہیے. اگر کوئی پیش کرے اور کوئی وجہ نہ ہو, اب جیسے کسی کو آپ نے کھجور دی تو اب وہ اس لیے اس کھجور سے افطار نہیں کرتا کہ وہ کھجور اس کو موافق نہیں ہے, اس کے منہ میں چھالے پڑتے ہیں, بس وہ چھالے پڑتے ہیں, مجھے چھالے پڑتے ہیں کھجور سے. تو ایک آدھ چل جاتی ہے کبھی کھا لی تو, لیکن نہیں مجھے موافق نہیں ہے. تو اب اس نے کھجور ہاتھ میں تھام لی, لے لی, آپ کا مان رکھ لیا, اب وہ کھا نہیں رہا تو آپ اس کے بارے میں وہ دل تھوڑا نہ کریں گے بےچارے کو کوئی عذر ہوگا, مجبوری ہوگی. یا مغرب کی نماز سے پہلے میں سولڈ چیزیں نہیں کھاتا, بچتا ہوں اس سے کہ کھجوری کوئی بھی چیز دانتوں میں پھنسے گی. کھانا جائز ہے 100%, لیکن پھر منہ صاف کرنا پڑے گا, نماز کے لیے منہ صاف کرنا ہوگا, ورنہ یہ دانتوں میں بھرا ہوا ہو نا تو یہ فرشتوں کو, اس سے تلاوت جب کرتا ہے بندہ تو ایسی تکلیف ہوتی جیسی تکلیف کسی چیز سے نہیں ہوتی حدیثوں میں. یہ تو صاف کرنا اس کا اہم ہے بہت, یہ دانتوں سے سب یہ نکال دے. تو یہ لوگ یہ کھاتے پیتے ہیں بھاگ کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے, صاف تو خدا جانے کس طرح کون کرے گا. تو اسی لیے ہم نے یہ پانی کا اور یہ کیلے بھی مجبوری ہے, میں کیلے بھی نہیں کھاتا, کیلے بھی آگے پیچھے دانتوں پہ مسوڑوں پہ چپک جاتی ہے کچھ نہ کچھ, اس سے میں نہیں کھاتا اس کو, جبکہ فوراً نماز پڑھنی ہے. ہاں ایسے موقع پر آدمی افطار کرے کہ جہاں مطلب یعنی کہ یہ کرنے کا اس کو ہے ٹائم تو وہ ٹھیک ہے کر لے, ورنہ پھر نماز کے بعد کھائے. پانی اچھا, پانی بھی حدیث سے ثابت ہے پاک کرنے والا, افطار کرنا پانی کہیں پھنستا نہیں ہے, بلکہ یہ اس سے امید ہے کہ کوئی پھنسے ہوئے کو نکال لے جائے, خود نہیں پھنستا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میرا نام منور اقبال ہے, میں پنجاب یونیورسٹی اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. میں نے دو پلاٹ خریدے ہوئے ہیں اس غرض سے کہ دو کو بیچ کے کوئی اچھا سا پلاٹ, بڑا پلاٹ اچھی جگہ پہ لے کے اور فیوچر میں اپنا گھر بناؤں گا. پلاٹ بیچ کے میرا پلاٹ آ جائے گا اور پھر پینشن سے میں اپنا گھر جی بنا لوں گا. اتنا مجھے جی پتہ ہے کہ اگر میں کاروبار کی غرض سے کوئی پلاٹ خریدتا ہوں اور وہ بیچتا ہوں تو اس پہ میری زکات مجھ پہ واجب ہے, لیکن پیچھے میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ میں نے اس غرض سے میں جی بیچوں گا کہ میں اپنا گھر کے لیے ایک اور پلاٹ لے سکوں. اب میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا میں ان دو پلاٹوں پہ زکات واجب ہے یا نہیں ہے؟
آپ نے چونکہ پلاٹ کو خریدا بیچنے کے لیے تو اس لیے اب اس پر زکات تو فرض ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم,
رہنمائی فرمائے. اگر پلاٹ اگر اس نے انہوں نے خریدا تھا بیچنے کی نیت سے, بعد میں ان کی نیت بدل جائے تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟
اگر نیت بدل دی کہ میں نہیں بیچوں گا تو اس نیت کرنے کے بعد کا جو پیریڈ ہوگا اس حساب سے اس پر زکات نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھ میں حسد کی بیماری ہے.
حسد کی بیماری ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے,
جو حل مانگ رہے ہیں.
ہاں اس کا علاج حسد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, یہ پڑھیے, اس میں علاج دیے ہوئے ہیں. پہلے تو حسد کی تعریف سمجھ لیجئے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اس سے جاتی رہے, یہ ہے حسد. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو حسد کی ان تباہ کاریوں پر نظر کرے, پھر یہ سمجھ یہ ذہن بنائے کہ جو بھی اس کو دیا یہ رب نے دیا ہے, تو جو بھی کسی کو تھوڑا ملا کسی کو زیادہ ملا یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ملا ہے. تو حسد کر رہا ہوں میں تو اس کے معنی یہ کہ میں اللہ کی تقسیم سے ناراض ہو رہا ہوں, مجھے تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، ٹھیک ہے اس نے جیسا بھی بنایا، وہ میرا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، میں اس سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، یہ ذہن بنائے اور اس کے لیے دعا کرے. پھر یہ کہ حسد کرنے سے اس کی نعمت تو جائے گی نہیں، الٹا مجھے گناہ ملے گا، تو میں کیوں حسد کروں، یوں اس کا علاج کرے، یہ نعمت مجھے تو نہیں مل جائے گی، الٹا میں کیوں دل جلاؤں، تو میری صحت بھی خراب ہوگی، میرا اعمال نامہ بھی خراب ہو رہا ہے، اور میرے کو ٹینشن ہوگا، میں کسی کے بارے میں یوں کڑتا رہوں گا، اس کے پاس بھی نعمت چلی جائے، وہ مالدار ہے، وہ غریب ہو جائے، اس کی ایسی خوبصورت کار ہے تو اس کو ڈنٹ لگ جائے، ہے نا، یہ حسن بھی تو نعمت ہے. تو یہ کہ مت تو اس طرح سوچتے رہنے سے خود اپنا ٹینشن ہو رہی ہے، اپنی آگ میں جلنے والی بات ہے. تو اس طرح انشاءاللہ اپنا ذہن بنائیں گے، اس کی مطلب تباہ کاریاں پڑھیں گے، اس کے نقصانات پڑھیں گے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کے حبیب بھی ناراض ہوتے ہیں حسد کرنے والے سے. تو یہ سب انشاءاللہ ذہن بناتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسد کی بیماری سے نجات دے، تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اور وہ رسالہ ضرور پڑھیے گا، اس کا نام ہے حسد. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کیا یہ عام نفل کی طرح پڑھی جائے گی؟
تحیت الوضو جو ہے یہ وضو کرنے کے بعد جب تک اعضاء پر تری باقی ہے، جبکہ شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو، وقت مکرو نہ ہو، تو یہ تحیت الوضو پڑھی جاتی ہے اور اس کا ثواب ہے. یہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے وضو کر کے، جبکہ وقت مکرو نہ ہو. اور تحیت المسجد میں یہ ہے کہ کسی مسجد میں داخل ہو تو ایک بار پڑھنی ہے پورے دن میں، اور وہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے تو اچھا ہے، بیٹھ گیا پھر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پہلے پڑھ لے، جبکہ وقت مکرو نہ ہو. اور اگر اس سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی تحیت المسجد، یعنی کہ جیسے سنتیں پڑھ لی جا کر، تو یہ بھی تحیت المسجد اس میں آ گئی. اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو وہاں دو رکعت اس وقت یہ نہیں پڑھ سکے گا، تو اس میں پھر چار مرتبہ یہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مین جو اہم شہر ہوتے ہیں ان میں افطار کے ٹائم پر ٹریفک کافی زیادہ ہوتا ہے، اب ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، اس میں نہ کوئی قانون کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ کوئی اصول، نہ حقوق عباد کے حوالے سے کوئی سوچ بنتی ہے. تو اول تو یہ کہ ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے، دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ میں افطار گھر جا کر ہی کروں، کیا اگر راستے میں مغرب ہو گئی تو اس پہ روزے پہ کیا فرق پڑے گا؟
ظاہر کہ افطار تو گھر میں کرنا ضروری تو نہیں ہے، تو مدینے کیسے جاؤ گے؟ اچھا یہ کھانے پینے کے شوق ہے تو پھر مسجد نبی میں کھانا تو بہت ملتا ہے، اور وہاں ٹریفک سے بھی آپ کا واسطہ، ذرا آپ تو گاڑی بھگا نہیں سکیں گے وہاں. تو بہرحال یہ کہ اپنے پاس گاڑی میں پانی، بعض لوگ اکثر دیکھا بوتل ہوتی ہے پانی کی، گرمیوں میں خاص کر رکھتے ہوں گے، تو اسی تو پانی پی لیں جب یقین ہو جائے غروب آفتاب کا، پھر کھا پی لیں جب موقع مل جائے. باب المدینہ میں تو بعض جگہ پر لوگ یہ پھل فروٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بیچارے بلا رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ کھا لو، ان کی دعوت قبول کر لیں، کھا پی لیں. وہاں کھانا پینا تو شرط نہیں ہے، مطلب پانی کا گھونٹ پی لیا وہ بھی کافی ہے، ایک کھجور کھا لی وہ بھی کافی ہے، روزہ تو اس سے بھی کھل جائے گا. گھر جانا شرط نہیں ہے، گھر جانے کے لیے نفس کی پر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں گھر جا کر مزے سے کباب سموسے کھاؤں، لیکن اب اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنا، بھونپوں بجا کر دوسروں کو تشویش میں مبتلا کرنا، گاڑی تیز بھگا کر اپنی اور دوسروں کی جانیں خطرے میں ڈالنا، پھر سگنل توڑنا، سگنل توڑنا یہ بھی قانونی جرم ہے، یہ خطرناک ہے، اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہوں گے، سگنل بند سمجھ کر دوسرا روڈ کراس کر رہا اور آپ نے جا کر اس سے ٹکرا گئے خدا نخواستہ، تو آپ کو بھی پریشانی، اس کو بھی پریشانی، ہو سکتا ہے کہ کسی کی اس میں جان بھی نکل جائے، ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جائے، پھر وہ لمبی تاخیر ہو جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے، عبادت پر صبر کرنے کے بھی اپنے ثواب ہیں، افطار کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن چونکہ گھر پر جا کر کوئی اس کی خصوصیت تو ہے نہیں، گھر پر جانا یہ نفس کا مطالبہ ہے، شریعت کا مطالبہ تو ہے نہیں کہ گھر پر ہی آپ افطار کرو گے تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ جماعت مغرب کی جانی بھی نہیں چاہیے افطار کی وجہ سے، یہ نہیں کہ آپ گھر پہ جا کر وہ کھانا پینا کرتے رہے، مغرب کی نماز کی جماعت نکل جائے گھر میں ہی پڑھ لیں اکیلے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، وہیں افطار کریں، پانی پی لیں۔ میں نے ابھی بتایا پانی سب سے بہترین، کھجور یا دیگر غذا تو اسی صورت میں کھائے جبکہ دانت صاف کرنے کا موقع ہو، اس کی وجہ سے جماعتیں پھر نہ چلی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
عامر ملک ہیں، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟
جس میں اخلاص زیادہ ہو اور دل بھی لگے، خوشی اور خضوع بھی آئے، ریا سے بھی بچت زیادہ ہو جس میں، وہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آ جائے یہ پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات بظاہر چھوٹا عمل وہی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں کہ ایک شخص جا رہا تھا مسلمانوں کے راستے سے، اس نے کانٹے والی شاخ ہٹا دی کسی کو لگ نہ جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس لیے کوئی بھی عمل چھوڑا نہ جائے، سب سے اہم عمل تو نماز ہے، روزہ، رمضان میں روزہ ہے، نماز ہے، ان کی پابندی ہو، ان کو درست طریقے پر ادا کرے، صحیح وقت پر ادا کرے، پوری تکبیر اولا بھی مل جائے، با جماعت ذہ نصیب پہلی صف بھی مل جائے، یہ افضل ترین اعمال ہیں۔ باقی دیگر مستحبات بھی اپنی جگہ پر ضرور بجا لائے، لیکن فرائض فرائض ہیں، فرائض کو جتنے حسن خوبی کے ساتھ ادا کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد شہزاد اتاری ضیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے پیارے میٹھے میٹھے ماہ کے ماہ کے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ پیارے پیر مرشد، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ موبائل اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اقامت پڑھتے ہوئے بھی لوگ کچھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بعض جماعت نماز میں تلاوت قرآن کے دوران بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس پر اصلاح فرما دیجیے۔
طواف میں بھی موبائل فون پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی سنا ہے میں نے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ لائیو اپنا طواف اپنے گھر والوں کو دکھاتے بھی ہوں گے، فیس بک پہ دکھاتے ہوں گے اپنے پیج پہ کہ میں طواف کر رہا ہوں، بہت بڑی عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور اپنی جو بھی عبادت ہے وہ اللہ کرے کہ ہم وہ صحیح آداب کے ساتھ بجا لیں۔ مسجد کے اپنے آداب ہیں، مسجد ہی میں موبائل فون کا استعمال کرتے وقت یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کی باتیں نہ ہوں، ایسی صورت نہ بنے کہ کسی عبادت کرنے والے کو تشویش ہو، نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو، تو یہ واقعی ایسا ہے۔ موبائل فون کے علاوہ بھی بعض لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے دو لگے ہوئے باتیں، یا ایک نماز پڑھ رہا ہے تو ایک ادھر سے اس کے سامنے سے یوں دیتا ہے، دوسرا یوں لیتا ہے، وہ اشارے کر رہا تھا، وہ بیچ میں بےچارا، اور نماز پڑھنے والے کو پتا نہیں وہ اب کیا پڑھ رہا ہوگا اور کیا یاد رکھ رہا ہوگا، اسی مطلب کل سے نہیں سوچتے کہ ایک نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دو یہاں بیٹھے ہوئے بیچ میں نماز پڑھ رہا، ابھی ایک لین دین کر رہے ہیں، گزر کیا رہی ہوگی اس کے اوپر، کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ اپنی عقل سے سوچے کہ نماز پڑھتے وقت کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے کو تشویش ہو، نماز پڑھنے والے کو، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ احتیاط بہت کرے، بلکہ نماز پڑھنے والا بھی اگر برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کو بھی احتیاطیں کرنی ہیں، جیسے کہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی آپ پڑھے جا رہے ہیں زور زور سے، اور برابر میں کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے وہ بیچارہ اپنی بھولے جا رہا ہے، تشویش ہو رہی ہے اس کو، تو یہ تسبیحات بلند آواز سے نہیں پڑھنی، سنت یہ کہ اس کو اتنی آواز ہو، اتنی آواز تو ضروری ہے کہ اپنے کانوں سے سنیں، اتنی آواز نہ ہو کہ دوسروں کو پریشانی ہو تشویش ہو، ہر عبادت میں یہ خیال رکھنا ہے، اور مسجد کے آداب تو بہت زیادہ ہیں، اس میں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں جب چلے تو اتنی احتیاط کریں کہ پاؤں کی دھمک بھی پیدا نہ ہو، اب آپ کی پاؤں کی دھمک تو آپ نہیں پیدا ہونے دیتے، لیکن دھماکے کرتے ہوئے آسرا نہیں کرتے، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، فون کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں، ٹون بجا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.